الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہ ایک ہی مختصر سی حدیث اتنی جامع ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ پوری دنیا کر لے تو اس روئے زمین پر فساد نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ ایک ہی حدیث مختصر، ایک ہی جملے اور ایک ہی سینٹنس پر مشتمل، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، یا تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن کہلائے جانے کے قابل نہیں بن سکتا۔ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، سراج الائمہ، الامام الاعظم، اور ظاہر ہے کہ جب فقیہ تھے، قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، مسائل نکالتے تھے، تو مفسر بھی ہوں گے اور محدث بھی ہوں گے، مفسر نہ ہو محدث نہ ہو اور پھر وہ احادیث شریفہ سے اور قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، قرآن پر بھی آپ کی نظر وسیع نظر، گہری نظر، اور احادیث شریفہ پر بھی وسیع اور گہری نظر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچ ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان پانچ ارشادات پر کوئی محنت کرے اور ان پانچ چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے تو ان پانچ چیزوں کی برکت سے پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا. صرف پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف وہ توجہ کرے, جنہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے, تو ان پانچ چیزوں کی برکت سے پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا. انما الاعمال بالنیات, پہلی چیز ہے ہر کام کو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنے کا سلیقہ پیدا کرنا. اپنے دل پر محنت کرے اور دل پر محنت کر کے دل کو اس قابل بنا دے کہ دل میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے. اور اگر کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ ہے, ماں باپ کو, اساتذہ کو, شیوخ کو, مسلمان بھائی کو, بیوی کو, شوہر کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو, تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نمبر دو, زہد, دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے نکل, دنیا دل سے نکل جائے, دنیا کی محبت دل سے نکل جائے, مال کی محبت دل سے نکل جائے, آرام پسندی کی, عیش پرستی کی محبت دل سے نکل جائے. مل گیا تو بھی ٹھیک, نہیں ملا تو بھی کوئی حرج نہیں. مل گیا تو شکر, نہیں ملا تو صبر. اور اگر مل گیا تو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر کے آگے چلتا ہوا کر دیا, اگر مل گیا تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا طبخت مرقتن, جب تو شوربہ پکائے, گھر میں گوشت آئے اور شوربہ پکائے, تو فاکثر ما آہا, اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دے, وتعاہد جیرانک, اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کر. اس سے کہ تیرے گھر میں مرغی پکے گی, تیرے گھر میں گوشت پکے گا, اس کی خوشبو جائے گی اڑوس پڑوس میں, اور تجھے معلوم ہے کہ وہ بیچارے غریب ہیں, تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی, تکلیف ہوگی. تو اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو تیری کیا حالت ہوتی, تیرا بھی دل چاہتا کہ کوئی ہمارا خیال کرتا. تو ٹھیک ہے, شوربہ تھوڑا پتلا ہو جائے گا, کھانے میں وہ لطف نہیں آئے گا جو یوں آتا. تو زبان کا مزہ کم ہو جائے گا, لیکن ایک آدھ کپ پانی زیادہ ڈال کر پتلے شوربے کو اپنے پڑوسی کا خیال کرنے کے ساتھ کھاتے ہوئے دل کو جو لذت ملے گی وہ یوں نہ ملتی. زبان کی لذت ختم, مگر دل کو لذت ملے گی. اور اس کا خیال کیے بغیر اگر تو کھاتا تو زبان کو لذت ملتی, دل کو نہ ملتی. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے وہ چیز جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خلوص, خلوص جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے, جو کچھ کرے, پڑھا رہا ہے اللہ کے لیے, بیان کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, واہ واہ کے لیے نہیں, بچوں کو پڑھا رہا ہے تو تنخواہ کے لیے نہیں. وہ ایک ضرورت ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک کام ہی یہ کرتا ہے بچوں کو پڑھانے کا, تو اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، اسے بھی دنیا میں رہنا ہے، تو مجبوراً وہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن مقصود تنخواہ نہیں، مقصود اللہ کی رضا ہے، اسی لیے وہ تھوڑے پر بھی گزارا کر لیتا ہے. اس کا دل اندر سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ کاش کے ذریعے معاش کوئی اور ہوتا تاکہ میں فی سبیل اللہ ہی خدمت کرتا، لیکن مجبوری ہے میری، میں کیا کروں. کراہیت کے ساتھ وہ لیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا مقصود بھی تنخواہ نہیں، اس کا مقصود بھی پیسے نہیں. اس لیے کہ تنخواہ اور پیسے مقصود ہے تو پیشنٹ آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، دل میں اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی، دل میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر رضائے الہی کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ 5 منٹ خرچ کروں یا 20 منٹ خرچ کروں، میری تنخواہ تو وہی ہے، مجھے کون پوچھنے کے لیے آنے والا ہے. وہ توجہ کرتا ہے، توجہ سے اسے دیکھے گا اور سوال پوچھے گا، اس کی باتیں سنے گا. اسے معلوم ہے کہ 10 منٹ دوں، 20 منٹ دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ کوانٹیٹی جو ہے اس کا تو حساب کیا جا سکتا ہے، کوالٹی کا سوائے اللہ کے کوئی حساب نہیں لے سکتا. کوانٹیٹی کا حساب لیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اس پیشنٹ کے پیچھے صرف 2 ہی منٹ خرچ کی، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں. جو بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے 2 منٹ میں روانہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے 10 منٹ خرچ کی، ہاں یہ معقول ہے، 15 منٹ خرچ کی معقول ہے، 10-15 منٹ اچھا کنسلٹیشن ہوا ہے، 10-15 منٹ بہت کافی ہے. لیکن اب کس کوالٹی کے ساتھ آپ یہ 10-15 منٹ خرچ کر رہے ہیں؟ آپ 6 گھنٹے سرجری میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے سرجری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس جذبے کے ساتھ آپ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا بوجھ سمجھ کر کہ کب وقت ختم ہو جائے کہ میں گھر چلا جاؤں، یا دل میں خوشی ہوتی ہے، دل میں خوشی، تھکاوٹ کے باوجود آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے میں اس کا بہتر سے بہتر علاج کروں، اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں کیا چاہتا. تو خلوص، دل میں خلوص ہو، خلوص. نمبر 2 زہد، خلوص، زہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے بغیر، مال کے بغیر اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اپنے زمانے میں، تابعین کے دور میں، صحابہ کا دور جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ فرماتے تھے، علماء سے اور طلبا سے فرماتے تھے کہ کچھ مال بھی جمع کرو، علماء اور طلبا سے فرماتے تھے کہ مال بھی جمع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مال بھی ہتھیار ہے، مال کے بغیر انسان کے لیے عزت کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، اتنا مال کہ جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے تم دوسروں سے مستغنی اور انڈیپینڈنٹ رہو، اگر اتنا نہیں ہوگا تو یہ مالدار جو ہے تمہیں ٹیشو کی طرح استعمال کریں گے. لتمندل بنا ہولا، یہ مالدار ہم مولویوں کو اور ہم علماء کو ٹیشو کی طرح استعمال کریں گے. اس لیے تم مال اپنے با... تم ایک حد تک انسان کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. پھر یہ کہ اتنا اعلیٰ درجے کا توکل کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو آدمی جو ہے اتنا بے وسائل بھی نہ رہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے شکوا شکایت شروع ہو جاوے. لیکن زہد، حد سے زیادہ دنیا میں نہ گھسے. ایاک والتنعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیش پرستی سے تم دور رہو. فإن عباد اللہ ليسوا بالمتنعمين، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے. زہد، زہد یہ بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس حد تک مال کمانا چاہیے، کس حد تک عیش پرستی میں منہمک ہونا چاہیے، کس حد تک راحت پسندی کو اختیار کرنا چاہیے. علماء کے دروس میں، علماء کے بیانات میں آدمی بیٹھے، بار بار سنے حدیثوں کی تشریح، قرآن مجید کی تفسیر، اس سے یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہے. صحبتوں میں بیٹھ کر دیکھ کر ایک مزاج بنتا ہے. تو نمبر 1 خلوص، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. دوسرا زہد. تیسری چیز جو زندگی میں آ جائے، تیسری چیز ہے شبہات سے بچنا، شبہ والی چیزوں سے بچنا. مشتبہات سے بچنا. ذرا کہیں شک پڑ گیا بس چھوڑ دیا, شک پڑ گیا چھوڑ دیا, شک پڑ گیا چھوڑ دیا. یہ لفافہ میرے جیب میں کہاں سے آ گیا؟ یہ مجھے کسی نے ہدیہ دیا تھا یا یہ کہا تھا کہ یہ اکیڈمی کے لیے چندہ ہے؟ مجھے تو 99% یقین ہے کہ مجھے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے لیے کوئی چندہ نہیں دیتا, وہ تو دفتر میں جاتے ہیں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ مجھے اگر کوئی دیتا ہے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے لیے چندہ تو میں فوراً کسی کو دے دیتا ہوں کہ یہ دفتر میں جمع کرا دو, میں تو جیب میں رکھتا ہی نہیں. لیکن شبہ ہو گیا, اس پر لکھا وکھا کچھ نہیں ہے, تو 99.9% ہدیہ ہی معلوم ہو رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی نے مجھے اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں چندے کے طور پر دیا ہو, مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. شبہ پڑ گیا, شبہ پڑ گیا. اب یہ شبہ پڑ گیا تو چھوڑ دو اس چیز کو, اکیڈمی میں جمع کرا دو. شبہ پڑ گیا کسی ٹیک اوے میں, کسی ریسٹورنٹ میں کہ کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے, بس چھوڑ دو اسے. شبہات سے بچنا, شبہ پڑ گیا کہ یہ ایک بارش زمین میری ہے یا کسی اور کی, چھوڑ دیا اسے. کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز تمہاری ہے, لیکن شبہ پڑ گیا کہ شاید اس کی ہو, چھوڑ دو اسے. شبہات سے بچو, اتقی شبہات, یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز ہے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے کسی بھی شخص کو تکلیف مت پہنچاؤ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ. کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ وہ نبی ہے, یہ وہ نبی ہے جن کی تعلیمات کو دہشت گردی کی تعلیمات آج کہا جا رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جن کے متبعین کو آج پوری دنیا دہشت گردوں کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. کتنی کی پیاری پیاری تعلیمات. خلوص کے ساتھ کام کرو, مسلم کے ساتھ معاملہ کرو, غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرو, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. یہ جو ڈاکٹروں کے سلسلے میں بات کہی, اسی طرح لوئروں کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی, آرکیٹیکٹ کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی. آپ کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کریں, غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. مسلمان ہمارا اسلامی بھائی بھی ہے, انسانی بھائی بھی ہے, اور غیر مسلم ہمارا انسانی بھائی ہے, وہ بھائی ہے ہمارا, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ انسانی بھائی ہے ہمارا, وہ بھی بھائی ہے, انسانی بھائی ہے. دنیا میں کئی رشتے ہوتے ہیں, یہ ہمارے پھوپھیزاد بھائی ہیں, اور یہ ہمارے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں اور ہمارے بہنوئی بھی ہیں, دو رشتے ہو گئے. تو جس کے ساتھ دو رشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا جاتا ہے, لیکن اب یہ پھوپھیزاد بھائی بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ 110%, 200%, 300% حسن سلوک کیا جائے, اور یہ چونکہ صرف پھوپھیزاد بھائی ہے تو اس کے ساتھ 50% حسن سلوک کیا جائے, نہ یہ پھوپھیزاد بھائی ہے اس لیے ان کے ساتھ 100%, اور وہ پھوپھیزاد بھائی بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے تو 100% پلس تھوڑا بہت اور بھی زیادہ ان کے ساتھ. یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں, ان کے ساتھ 100% حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے, اور دوسرے ہمارے انسانی بھائی بھی ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہیں تو ان کے ساتھ 100% پلس اوپر بھی کچھ کیا جائے. خلوص, زہد, زہد. جب دل میں زہد ہوگا, دنیا سے بے رغبتی ہوگی, تو دوسروں پہ خرچ کر سکے گا, غریبوں پہ خرچ کر سکے گا, یتیموں پہ خرچ کر سکے گا, زہد دل میں ہو. تیسری بات, شبہات سے بچنا. اس لیے کہ شبہے کی چیزیں اگر آتی ہیں تو انسان گندا ہو جاتا ہے. شبہات سے بچنے کا عادی نہیں ہوتا, شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنے کی عادت نہیں ہے, تو پھر وہ ایسی چیزوں میں بھی ہاتھ ڈالے گا جو حرام ہوگی, جو ناجائز ہوگی. اور جو شبہات سے بچتا ہے, ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچتا ہے, تو ایسی چیزوں کے تو قریب بھی نہیں جائے گا, ایسی چیزوں کا تو سایہ بھی اسے نہیں لگے گا جو حرام ہے. گندی چیزوں سے دور رہو. اور نمبر چار, زبان اور ہاتھ سے نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے. المسلم کامل مسلمان وہ ہے من سلیم الناسو مل لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے عمل سے تمام لوگ محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور پانچویں چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے ایسی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اور اپنے انسانی بھائی کے لیے بھی ایسی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ تعلیم ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم. میرے بھائیوں، ان تعلیمات کو سیکھو، ان تعلیمات کو سمجھو، اور ان تعلیمات کو سیکھ کر سمجھ کر حرز جان بنا کر اپنی زندگی میں جگہ دو، تاکہ میں اور آپ کامل مسلمان بن جائیں، کامل مسلمان بن جائے، کامل. اور جب ایک انسان کامل مؤمن، کامل مسلمان بن جاتا ہے تو اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم کا دل بھی اس کو دیکھ کر اس کے مذہب کی طرف للچاتا ہے کہ کاش کہ یہ میرا مذہب ہوتا، اور کسی نہ کسی وقت وہ اسلام کے دامن میں داخل بھی ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ حدیثیں ایسی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر یہ پانچ حدیثیں کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اس کی زندگی میں پورا دین آ سکتا ہے، آسانی سے پورا. نمازیں بھی آ جائیں گی، زکات بھی آ جائے گی، حج بھی آ جائے گا، روزہ بھی آ جائے گا، گناہوں سے بچنا آ جائے گا، فرائض کو ادا کرنا آ جائے گا، واجبات کو ادا کرنا آ جائے گا. ان پانچ چیزوں میں یہ تاثیر ہے. ان میں سے یہ ایک حدیث جو میں نے ابھی بیان کی، اگر اس ایک حدیث پر کوئی عمل کر لے، پورے عالم سے فساد کی جڑ ختم ہو جاوے. اس لیے کہ مجھے کیا چاہیے اس کی طرف نظر نہیں جاتی، اسے کیا چاہیے. اب وہ کھانے سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا کھلانے سے، لینے سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا دینے سے. جذبہ دینے کا ہو جاتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو شخصوں کا صحیح حدیث میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے. ایسے لوگ اگر دنیا میں رہنے والے بن جائیں تو دنیا جنت سے پہلے جنت بن جائے، کیسا خیر کا دور ہوگا، کیسے انسان ہوں گے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. انسان انسان تو بن جائے، انسان انسان تو بن جائے. ہمیں دنیا کی لالچ نے، دنیا کی محبت نے، دنیا میں ترقی کرنے نے بھیڑیا بنا دیا، جانور بنا دیا، ایک دوسرے کو کھانے کے در پہ رہتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی جڑیں کھودتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گر جاوے اور میں کھڑا رہ جاؤں، وہ گر جاوے میں کھڑا رہ جاؤں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل. یہ جو دنیا کی رنگ ریلیاں ہیں یہ حسن ظاہر ہے، یہ ظاہری حسن. اصل حسن جو ہے وہ آخرت کا حسن ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اس ظاہری حسن کو آخرت کے حسن کے لیے قربان کر دے، نہ یہ کہ اس ظاہری حسن کے لیے آخرت کا حسن قربان کرے. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ تو خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جو تجھے بہار نظر آ رہی ہے دنیا میں، بہار ہے چاروں طرف. جب دنیا پہ تو نظر ڈالتا ہے، گاڑی پہ نظر ڈالتا ہے، بنگلوں پہ نظر ڈالتا ہے، کارپیٹ پہ نظر ڈالتا ہے، کپڑوں پہ نظر ڈالتا ہے، تو تجھے بہار نظر آتی ہے، بہار بہار، اسپرنگ. اور اسپرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اسپرنگ میں پھول جو ہے پھول کھلتے ہیں، فلاورز بلاسم ہوتے ہیں، اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ آپ کو نظر آتا ہے. تو دنیا کو جب دیکھتے ہیں, دنیا کے ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں تو یہ سپرنگ اور بہار کی طرح نظر آتی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے, کتنی خوش نما ہے, کتنی اٹریکٹیو ہے, کتنی جاذب ہے. لیکن دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل, یہ تو خزاں ہے, خزاں یہ آٹم ہے, آٹم موسم خزاں ہے, یہ آٹم ہے. آٹم میں پتے جھڑتے ہیں اور چاروں طرف جو ہے غم کی فضا, سوگ کی فضا نظر آتی ہے. یہ خزاں ہے خزاں, لیکن تیرے سامنے با انداز بہار آئی ہے, تیرے سامنے یہ بہار اور سپرنگ بن کر کے آئی ہے, تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے, اس کے دھوکے میں مت پڑنا. اللہ فتق الدنیا واتق النساء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے فتنے سے بچنا, اس دنیا کے فتنے میں بچنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیوں, یہ عید جو ہے, عید ظاہری خوشی, اچھے کپڑے پہن لیے, امامہ پہن لیا, شمامہ لگا لیا, لیکن دل اندر سے خوش نہیں, دل خوش نہیں. کچھ اچھا کھانا کھا لیا, دل اندر سے خوش نہیں. اور جو نبوی تعلیمات کو اپناتا ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی دل کی خوشی ہوگی, اسے بیماری میں اسے وہ خوشی ہوگی جو صحت میں نہیں, بیماری میں وہ خوشی ہوگی جو صحت میں نہیں, بھوکا رہنے میں وہ خوشی ہوگی جو سیری میں نہیں, پیاسا رہنے میں وہ خوشی ہوگی جو سیرابی میں نہیں, دینے میں وہ خوشی ہوگی جو لینے میں نہیں, کھلانے میں وہ خوشی ہوگی جو کھانے میں نہیں, پہنانے میں وہ خوشی ہوگی جو پہننے میں نہیں, دوسروں کو خوش دیکھ کر وہ خوشی ہوگی جو خود کی خوشی میں نہیں ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے, آپس میں ان کا معاملہ ہوا, معاہدہ ہوا, ایک نے زمین بیچی دوسرے نے خریدی, ایک نے زمین بیچی دوسرے نے خریدی. جس نے زمین خریدی اس نے اس میں کام شروع کیا, کام شروع کیا تو کھودتے کھودتے اس میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نکلا, بہت بڑا خزانہ نکلا. وہ اس خزانے کو لے کر بیچنے والے کے پاس آیا, دیکھ لیا آپ نے, وہ اس خزانے کو لے کر بیچنے والے کے پاس آیا, اور بیچنے والے کے پاس آ کر اس نے یہ کہا کہ میں نے تم سے اتنے میں زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں, یہ خزانہ آپ لے لیجیے. جب ہمارا سودا ہوا تھا, معاملہ ہوا تھا, تو اس وقت میں نے زمین خریدی تھی, زمین کے اتنے ہزار میں زمین خرید رہا ہوں. یہ نہیں کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے, خزانہ جو کچھ نکلے وہ تمہارا, نہ, میں نے تو زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں. اور ہم ہوتے تو بالکل خاموشی سے دبا لیتے, اور کسی کے دل میں اگر تھوڑا بہت آخرت کا خیال آتا تو اسے چپ چاپ کسی جگہ چھپا کر کسی ایسے مفتی کی تلاش میں نکلتا جو یہ کہہ دے کہ یہ خزانہ تمہارا ہی ہے. اس سے پوچھتا اس وقت تک پوچھتا رہتا جب تک اس کی مرضی کے مطابق اسے فتویٰ نہ ملتا. اور اگر کوئی مفتی اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہ دیتا تب بھی شاید وہ رکھ ہی لیتا. ہم جب مفتیوں کے پاس جاتے ہیں کہ فنا جگہ کے اوپر اس طرح کا کھانا بک رہا ہے, حلال ہے حرام, ایسی چکن فنا جگہ ملتی ہے, حلال ہے حرام, اس طرح ذبح کر کے بیچتے ہیں, حلال ہے حرام, ہم اس نیت سے نہیں پوچھتے کہ ذرا پوچھ لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیز کھا لیں. ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہاں کہہ دے تو سارا وبال اس کے سر پہ آ جاوے, سارا وبال. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ حلال ہو جائے. اسی لیے اگر ہماری مرضی کے مطابق کہیں سے فتویٰ مل گیا تو سیکنڈ اپینین لینے کے لیے نہیں جاتے, لیکن ہماری مرضی کے خلاف اگر ملا تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائیں گے. میں نے زمین خریدی تھی, یہ خزانہ نہیں. اس نے کہا کہ بھائی میں نے جب زمین بیچی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب بھی ساتھ بیچ ہی دیا تھا, یہ خزانہ تیرا ہے. خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں, یہ خزانہ تیرا. اور بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہ, خزانہ بھی تیرا اس لیے کہ زمین بیچی تھی, تو جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرا. کورٹ میں کب جانے کی نوبت پیش آتی ہے؟ کورٹ میں جانے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب بہت دیر تک تیرا 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 ہوتا رہے. تو اتنی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا, نہ یہ مان رہا ہے نہ یہ مان رہا ہے, کہ ان کو کسی سالس کے پاس جا کر فیصلہ کروانا پڑا, تھرڈ پارٹی کے پاس. یہ تیرا ہے؟ کہا کہ نہیں یہ تیرا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں تیرا ہے یہ. وہ کہ نہیں یہ تیرا ہے, میں نہیں لوں گا, یہ تمہارا ہے. وہ کہ نہیں نہیں میں بھی نہیں لوں گا, یہ تمہارا ہے. اس پہ لڑائی ہوئی, اور اس پہ لڑائی کی وجہ سے گئے سالس کے پاس, قاضی کے پاس, فیصلہ کرانے کے لیے کہ بھائی آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ ان کا ہے. وہ کہنے کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ ان کا ہے. خیر کا زمانہ تھا, سالس بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ بھائی تمہاری اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا تمہاری اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا ہے تمہارے پاس؟ یوں تمہارے بھائی. اچھا اچھا, تمہارے پاس جوان لڑکا ہے, تمہارے پاس جوان لڑکی ہے, ایسا کرو دونوں کی شادی کرا دو اور خزانہ ان دونوں کو دے دو, جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آج اس قسم کے مناظر دیکھنے کے لیے آسمان بھی ترس رہا ہے, یہ زمین بھی ترس رہی ہے. صدیاں گزر گئی ہوں گی, صدیاں گزر گئی ہوں گی, لیکن دنیا میں ایسا کیس وجود میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ تیرا ہے, نہیں یہ تیرا ہے. آج کل کیا ہے؟ یہ میرا ہے, نہیں 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 یہ میرا ہے. اور میرا میرا میں بھائی بھائی سے زندگی بھر کے لیے جدا ہو جاتا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, اولاد ماں باپ سے, ماں باپ اولاد سے جدا ہو جاتی ہے, رشتے دار سے جدا ہو جاتے ہیں, اچھے اچھے دوست ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. میرا 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 میرا. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو کسی اور کے لیے پسند نہیں کرتا ہے. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جب کسی کے گھر جاؤں تو وہ مسکرا کر مجھے ملے, تو پھر ہمارے یہاں کوئی آئے تو ہمیں بھی مسکرا کر ملنا چاہیے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ رات کو 10 بجے کے بعد مجھے کوئی ڈسٹرب کرے, تو ہمیں بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے 10 بجے کے بعد. جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے چاہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے پاس مشورہ لینے کے لیے جاؤں تو وہ صحیح صحیح مشورہ دے, تو جب ہمارے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو ہمیں بھی صحیح صحیح مشورہ دینا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی اچھی نعمت ہو تو لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اس کو نظر بد سے بچائے, اس میں اور ترقی دے. تو مجھے بھی کسی کے پاس کوئی نعمت نظر آئے تو مجھے جلنا نہیں چاہیے, مجھے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے, نظر بد سے بچائے, اس میں اور ترقی عطا فرمائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تندرست رہوں, تو مجھے پتا چلے کہ کوئی بیمار ہے تو میرا دل رنجیدہ ہو جانا چاہیے اور دل سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اسے صحت عطا فرمائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال و دولت اسباب جمع ہو جائے. اب اللہ نے مجھے تو نہیں دیا, لیکن میں نے دیکھا ان کو دیا ہے, ان کو دیا ہے, ان کو دیا ہے, تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ چلو بھائی میرے پاس نہیں ہے لیکن میں جو چاہتا تھا اللہ نے میرے بھائیوں کو تو دیا ہے. اپنے مومن بھائیوں کے لیے وہ ساری چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے انسانی بھائیوں کو بھی کسی اچھی حالت میں دیکھ کر ناراض نہیں ہونا چاہیے. اپنے انسانی بھائیوں کو بھی کسی تکلیف میں دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس کی جگہ پہ تکلیف میں ہوتا تو میں کیا کرتا. ہماری شریعت تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے. ہے تو غیر مسلم تو اشرف المخلوقات ہے, انسان ہے. ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک بد کردار عورت ایک کتے پہ ترس کھاتی ہے اور کتے پہ ترس کھا کر اسے صرف پانی پلاتی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے اس بد کردار عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم، مفتی اعظم پاکستان، پاکستان کے بننے کے بعد سب سے پہلے پورے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی، مفتی اعظم، اور اس وقت بڑے بڑے علماء پاکستان میں موجود تھے، مفتی اعظم پاکستان، اور منتقل ہونے سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے مفتی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، ان کے دور میں ایسے بہت کم علماء پیدا ہوئے ہوں گے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دیوبند سے سفر کر کے تشریف لے گئے، رات کا وقت، آخری ٹرین میں پہنچے، اور ٹرین سٹیشن سے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ٹرین سٹیشن پر ٹرین رکی اور جب ہم اترے تو سناٹا تھا، اس لیے کہ آخری ٹرین تھی، رات کا وقت، اور میں نے ٹرین میں ایک صاحب کو دیکھ لیا تھا جو مجھے پہچانتے تھے، میں بھی ان کو پہچانتا تھا، اور وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے وہ بھی، لیکن وہ بیوی بچوں کے ساتھ تھے. اب بیوی بچوں کے ساتھ تھے تو سامان بھی زیادہ تھا، اور میں اکیلا ہی تھا، اکیلا، مختصر سامان میرے ساتھ. اب ٹرین سٹیشن سے اترنے کے بعد وہاں رکشو یا ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل چل کر جانا ہوتا تھا اس زمانے میں، لائٹ وغیرہ بھی نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسٹیشن سے چلنے لگا اور وہ صاحب جو ہیں وہ پکارنے لگے، کولی کولی کولی، کہ کوئی کولی مل جاوے تو اس سے میں سامان اٹھواؤں. لیکن رات کا وقت تھا اور اسٹیشن چھوٹا، اتنے زیادہ پیسنجر آتے نہیں تھے، اس لیے کولی کوئی نہیں تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں میں ان کی آواز میں مایوسی محسوس کرنے لگا، میں رک گیا، دیکھو لو رک گیا، اور رک کر سوچا ہوگا حضرت نے کہ میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا. مفتی اعظم، اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، کتنا اونچا منصب. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیرا تھا تو اندھیرے میں کچھ زیادہ نظر تو آتا نہیں، تو کہا کہ میں نے سردی کی راتیں تھی تو اپنے چہرے کو بند کر دیا رومال سے، اور رومال سے بند کر کے جب کولی کو بلایا جاتا ہے اور کولی جو ہے وہ سامان اٹھانے کی غرض سے جھک کر کے بہت توازو اور انکساری کے ساتھ پہنچتا ہے کہ جی آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں، آواز بدل کر کے اس طرح سے مفتی صاحب وہاں پہنچ گئے. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بھی نازک تھی، وہ کون سا سامان اٹھانے کا کام کرتے تھے، اس نے سارا سامان مفتی صاحب کے سر پہ ڈال دیا، اسے پتا ہی نہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور بڑی مشکل سے رات کے اندھیرے میں اسٹیشن سے تھانہ بھون تک یہ سامان اٹھایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، خاموش، بالکل بولے ہی نہیں، اس لیے کہ بولنے جائیں تو وہ پہچان لے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پہچان نہ لے اس لیے میں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، تو وہ لائٹ کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا، میں پیچھے. اور جب وہاں پہنچے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہاں پہنچے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو پہنچنے کے بعد سامان رکھا، اور سامان رکھنے کے بعد عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سامان والا ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا سامان پہلے سیٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد بات کرتا ہے کہ بھئی تمہاری کتنی اجرت ہوئی. کہتے کہ جب وہ اندر گئے تو میں سرک گیا، وہاں سے سرک گیا، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دوسرے دن وہ صاحب فتویٰ پوچھنے لگے کہ رات کو ایک کولی نے میرا سامان اٹھایا، یہاں تک اٹھا کر لے آیا اور پیسے لیے بغیر ہی چلا گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک لفظ نہیں بولے. دیکھو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ یہ، اور دوسری بات کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا کہ اسے چھپایا 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 چھپایا، کب تک؟ جب آپ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں اگر میرے بیٹوں کے سامنے بیان کروں تو اس واقعے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی خوبیاں بڑھے گی، تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ واقعہ سنایا کہ بچوں زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس مضمون کو ایک واقعے پر ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے, وہ بزرگ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بہت شکوے شکایت کرتے تھے کہ بھائی چوہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے, جس گھر میں چوہے پیدا ہو جاتے ہیں بس آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے, بہت پریشان کر رکھا ہے. تو وہ لوگ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی بلی پالو, آسان اس کا علاج, بلی پالو چوہوں سے نجات مل جائے گی. لیکن وہ بلی پالتے نہیں تھے. اب جب بھی بہت تنگ ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پریشان کر رکھا ہے, پریشان کر رکھا ہے چوہے, بہت نقصان کرتے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا. بیچارے دل پر جو بوجھ ہوتا تھا وہ اتارنے کی کوشش کرتے تھے, بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ساتھیوں نے جھنجھلا کر ایک دن کہا کہ اب آپ جو ہیں یہ چوہوں کے بارے میں ہمارے سامنے بات نہ کریں, اس لیے کہ اس کا ایک آسان علاج جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ بلی پالو چوہوں سے نجات مل جائے گی, آپ عمل نہیں کرتے, تو اب یہ شکوا شکایت ہمارے سامنے مت کرو, شکوا شکایت ہمارے سامنے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ناراض ہو گئے ہیں, کہا کہ بھائی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, تو کہ پھر ہے کیا, کیا بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنے لیے ایسا گھر پسند کرتا ہوں جس میں چوہے نہ ہوں, میں اپنے لیے ایسا گھر پسند کرتا ہوں جس میں چوہے نہ ہوں. تو مجھے یہی چیز اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یا اپنے دوسرے انسانی بھائیوں کے لیے پسند کرنا چاہیے, پڑوس میں مسلم ہے غیر مسلم ہے سب کے لیے. اگر میں بلی کو لاتا ہوں تو میرے گھر میں بلی کے ہونے کی وجہ سے وہ چوہے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے, اور میں اس حدیث کی وجہ سے اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر تو مائس فری ہو جائے اور وہ منتقل ہو کر دوسروں کے گھروں میں چلے جائے اور ان کو پریشان کرے. کہا کہ اس وجہ سے, اس حدیث کی وجہ سے میں بلی کو نہیں پالتا اور مرتے دم تک نہیں پالوں گا, اور میں اور میرے اہل و عیال اس تکلیف سے دو چار ہوتے رہیں گے, برداشت کر لیں گے, لیکن ہم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہی عید کے پیغامات ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو, مستند کتابیں خریدو اور ان کو پڑھو, اور مساجد میں جو علماء کے دروس ہوتے ہیں, علماء کے بیانات ہوتے ہیں, ان علماء کے دروس اور بیانات میں شرکت کرو, اور شرکت کر کے فائدہ اٹھاؤ, دین کی سمجھ بڑھے, سمجھ کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کو بڑھاؤ, تاکہ یہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو جائے, سلامتی کا گہوارہ ہو جائے, یہ رحمت کا گہوارہ ہو جائے. خود مسلمان جو ہے مسلمان وہ بھی اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے, اسی وجہ سے غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کو ہم سب کے لیے مبارک کرے, اور اللہ تعالیٰ اس دن کو خوشیوں والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ شان ہو یہ خوشیاں جو ہے وہ جائز خوشیوں کی شکل میں مرتے دم تک باقی رکھیں, اور اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے اعلیٰ درجے کی خوشی نصیب فرما کر آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں نصیب کرے. آخرت کی ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے خوشی دینے والا ناراض ہو. آج عید کے دن بھی اور عید کے دن کے بعد بھی ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.